चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, अनवाउल एहराम, एहराम की किस्में। एहराम क्या होता है इस पे बात करेंगे। हमारे यहाँ अमूमन लफ्ज एहराम आते ही जहन में सफेद कपड़ा आता है जो हाजी हज के मौके पे पहनते हैं, लेकिन एहराम उससे थोड़ी मुख्तलिफ चीज भी है। तो देखेंगे कि एहराम की दर्जा ज़ेल किस्में हैं। नंबर एक, उमरा, इसमें सिर्फ उमरे की नीयत से एहराम बांधा जाता है। नंबर दो, हज इफराद, इसमें सिर्फ हज की नीयत से एहराम बांधा जाता है। नंबर तीन, हज किरान, इसमें हज और उमरा दोनों की नीयत से इकट्ठा एहराम बांधा जाता है और हज मुकम्मल होने के बाद खोला जाता है। चौथा एहराम होता है तमत्तो, इसमें पहले उमरे की नीयत से एहराम बांधा जाता है और उमरा मुकम्मल होने के बाद खोल दिया जाता है। अय्याम हज में अपनी रिहाइश गाह से ही दोबारा हज की नीयत से एहराम बांधा जाता है और हज मुकम्मल होने के बाद खोला जाता है। अमूमन आजकल हाजी यही बांधते हैं ना। तो आप देखिए कि यहाँ से आपको पता चला कि एहराम की किस्मों से मुराद एहराम के कपड़े की किस्में नहीं है कि कोई टॉवल का ले ले तो कोई कॉटन का ले ले और कोई दूसरा ले। एहराम एक खास हालत का नाम है, जब एक इंसान नियत कर लेता है कि मैंने हज करना है या उमरा करना है तो उस नियत का नाम एहराम है, लेकिन उसके साथ एक रिचुअल है, एक ड्रेस पहनते हैं जिस जो एक किस्म का सिंबल होता है कि हम अब इस हालत में हैं। तो मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ किस्में होती हैं। रिवायत देखते हैं, अनाइशत रदी अल्लाहु अन्हा अन्हा कौलत खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम हज्जतिल विदा फमिन्ना मन अहल्लु अहल्ल बि उमरतिन वमिन्ना मन अहल्ल बि हज्जिन व उमरतिन वमिन्ना मन अहल्ल बिल हज्जि व अहल्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हज्जि फअम्मा मन अहल्ल बि उमरतिन فحل وأما من أهل بحج یہاں آپ کے مخارج کا فرق آپ کو پتہ چلے گا ہاں حل اور حل اور حج میں کیا کریں دیکھیے ہاں اور ہاں ساتھ ساتھ آ رہی ہے تو یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ اپنے مخارج کو چیک کریں کہ کیا آپ ہاں اور ہاں کا فرق کر پاتے جی وأما من أهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، ہم میں سے بعض لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج اور عمرہ دونوں کا یعنی حج قران کا، اس کے اندر بیچ میں اتارنا نہیں ہوتا، حج قران جو ہوتا ہے یعنی ایک دفعہ آپ احرام باندھ دیتے ہیں پھر عمرہ کر کے پھر ویٹ کرتے ہیں جب تک کہ حج کے دن شروع نہیں ہو جاتے، پھر حج کے بعد ایک ہی دفعہ احرام اتارتے ہیں، جو بہت ایک مشکل کیفیت بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے جو حج کیا تھا وہ اصل میں یہی تھا، اور آپ نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں حج قران کی بجائے حج تمتع کرتا۔ بعض نے صرف حج کا یعنی حج افراد کا، یہ کون کرتے ہیں؟ یہ عموماً مکہ میں رہنے والے کرتے ہیں، میں دوسرے پارے میں حج کی آیات میں کہ بعض نے صرف حج افراد کا باندھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا، بس جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو گئے۔ حلال ہونا کیا ہوتا ہے؟ احرام سے نکل گئے، یعنی وہ ساری پابندیاں جو احرام کی حالت میں ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو انہوں نے آزاد کر لیا۔ جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا وہ قربانی کے دن تک احرام میں ہی رہے، اسے مسلم نے روایت کیا۔ حج تمتو والا شخص اگر حج کے مہینوں یعنی شوال یا زیکات میں عمرہ ادا کرنے کے بعد اپنے شہر مثلا جدہ، ریاض، دمام وغیرہ یا اپنے ملک مثلا ہندوستان، پاکستان وغیرہ چلا جائے اور ایام حج میں آ کر صرف حج کر لے تو اس کا حج تمتو درست نہیں ہوگا، حج تمتع کے لیے گھر سے نکلنے کے بعد ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج ادا کرنا ضروری ہے. یہ حج کی اقسام میں آگے ہم مزید تفصیل پڑھیں گے. تو بات بالکل کلیئر ہے کہ احرام کی حالت جو ہے وہ مختلف نیتوں سے ہو سکتی ہے, اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ اکٹھے نکلے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو بیان کر رہی ہیں, لیکن ہر ایک کی نیت فرق تھی. تو آج بھی اگر ایک گروپ میں یا ایک خاندان کے یا ایک جہاز میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ مختلف نیت رکھ سکتے ہیں. حج قران کا احرام باندھنے کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے جانا مسنون ہے. خاص طور پہ اس وقت تھا نا کہ جب لوگ رستوں میں واکنگ جاتے تھے یا بائی روڈ جاتے تھے. اب باہر سے جانے والے تو آج نہیں لے کے جا سکتے نا, جو دوسرے ملکوں میں انٹرنیشنل فلائٹ سے یا شپ سے جاتے ہیں, لیکن ود ان سعودی عرب اگر کوئی جاتا ہے تو یہ سنت ہے. جو لوگ قربانی کا جانور مکہ ساتھ لے کر نہ جائیں ان کے لیے حج تمتع کا احرام باندھنا مسنون ہے. ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا قالت
ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا قالت
خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمین فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان معہ حج فلیقم علی احرامہ. وَمَن لَّمْ يَقُم مَّعَهُ حَجٌّ فَلْيُحْلِلْ. قَالَتْ فَلَمْ يَقُم مَّعِي حَجٌّ فَأَحْلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ حَجٌّ فَلَمْ يَحِلَّ. حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام میں ہی رہے, اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام اتار دے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا, لہذا میں نے احرام کھول دیا, یعنی پھر حج تمتع کی نیت کر لی. حضرت زبیر یہ حضرت اسماء کے شوہر تھے, ان کے ساتھ قربانی کا جانور تھا اس لیے وہ احرام ہی میں رہے, اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. تو جہاں اس سے ایک یہ مسئلہ معلوم ہوا, دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر بندہ چاہے شوہر اور بیوی ہے حج کے دوران اس کو اپنی ہی قربانی کرنی ہے. یعنی اگر ایک فیملی سے آٹھ لوگ جاتے ہیں تو آٹھ قربانیاں ہوں گی, جو ہم سب جانتے ہیں کہ حج کا ایک ریچول ہے. اس کے برعکس جب ہم اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں جیسے کہ عام طور پہ حج کے بغیر ہوتے ہیں, پھر وہاں شرط نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی طرف سے قربانی کرے, ایک قربانی پورے گھر سے بھی کفایت کر جاتی ہے. لیکن چونکہ حج کے لیے جانے والا صاحب استطاعت شخص ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو ویریفائی کرتا ہے کہ اس کے پاس خرچہ موجود ہے, تو اس کو پھر اپنی قربانی پوری کرنی ہوتی ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ دین کی سہولت بھی پتہ چلتی ہے, بیوی کچھ کسی اور نیت سے کر رہی ہیں اور شوہر کی نیت دوسری ہے, لیکن دونوں ساتھ ساتھ ہیں, اور سہولت اصل میں ہمارے دین کا ایک بہت پیارا حسن ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساق حجا فی حجہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں اپنی قربانی مدینہ سے ساتھ لے کر گئے تھے, اسے نسائی نے روایت کیا. سعودی عرب کے مختلف شہروں میں حج سے ہفتہ عشرہ قبل قربانی کے جانور فروخ کیے جانے والے کوپن اگر اپنے شہر سے خرید کر مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا جائے تو وہ قربانی کا بدل بن سکتا ہے, اور وہ حاجی حج قران کا احرام باندھ سکتا ہے, واللہ اعلم. یعنی آج بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جب لوگ حج کے لیے نکلتے ہوں گے اپنے شہروں سے تو قربانی کے کوپن ہے کہ آپ کو جانور کی ڈیلیوری مکہ میں ملے گی, ایسی ترسیل ہوگی وہاں. چونکہ لوکل جو لوگ رہتے ہیں وہ اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں, ہمارے عمل کی تو یہ بات نہیں ہوتی. تو بہرحال پھر اگر کوئی قیمت دے کے یا کوپن لے کے چل پڑتا ہے تو وہ جانور کو ساتھ لے جانے کے مثل ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا احرام باندھا تھا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے حضرت ابو طلحہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ملا کر ادا کیے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لبیک بعمرۃ وحجت. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں، یعنی لبیک بھی عمرہ تھا و حج، دو لفظ اکٹھے آئے ہیں اس میں کہ میں عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں. اسے ترمذی نے روایت کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی جب تک ایک مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی حکم دیا پھر اس کے بعد ہی وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. جو حاجی قربانی کا جانور اپنی رہائش گاہ سے مکہ لے جائے وہ صرف حج قران ہی ادا کر سکتا ہے، یعنی جانور ساتھ ہے پھر آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. حج تمتو کا احرام باندھنا افضل ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأربع مدین من ذی الحجۃ او خمس فدخل علی وهو غضبان فقلت من اغضبك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخله اللہ النار قال او ما شعرتی انی امرت الناس بامر فاذا هم یترددون قال الحکم کانہم یترددون احسب ولو انی استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الحج معی حتی اشتریہ ثم احل کما حلو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کی چوتھی یا پانچویں تاریخ کو مکہ پہنچے اور غصے کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کو آگ میں ڈالے جس نے آپ کو غصہ دلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں علم نہیں کہ میں نے لوگوں کو ایک بات کا حکم دیا ہے اور وہ اس کی تعمیل میں تردد کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا، اور خاص طور پہ کس بات پہ کہ جب کہا ایک بات کو تو وہ لوگ نہیں کرتے. حدیث کے ایک راوی حکم کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا، گویا کہ لوگ تردد کرتے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں پہلے سے وہ بات جانتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو قربانی کا جانور مدینہ سے اپنے ساتھ نہ لاتا اور یہی مکہ سے خرید لیتا. پھر جس طرح لوگوں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد تمتو کے لیے احرام کھولا، اسی طرح میں بھی کھول دیتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ بھی بات دیکھیے کہ بالکل واضح ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پہلے نہیں پتا تھا تو اقرار کیا، اور دوسری بات اس سے ایک اشارتاً بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی رحمت والے تھے، بہت شفیق تھے، لیکن بعض باتیں لوگوں کی ان کو بھی غضب دلاتی تھی. اور حضرت عائشہ کا انداز دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ غصے میں آئے، بلکہ اگر عربی لفظ دیکھیں تو کہتی ہے من اغضبک کا، کس نے آپ کو غصہ دلایا. تو یہ ایک ادب کا تقاضا ہوتا ہے. اب ایک بات ہے کہا جائے آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں، ہاں یہ ادب سے گری ہوئی بات ہے. دوسری بات ہے آپ کو کس نے غصہ دلایا. تو اس میں ہم فوراً جس سے بات کر رہے ہیں اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں آپ غصے میں نہیں ہے، کسی نے آپ کو غصہ دلایا. تو آپ دیکھیے کہ زبان کا جو استعمال ہوتا ہے نا، جملے نفع تلے ہونے چاہیے، خاص طور پہ جب دین سے تعلق ہمارا جڑ جائے تو ہر جملے کو پہلے تولیں، فلٹر کریں، پھر بولیں، کسی سے بھی بولیں، شوہر سے بولیں، ماں سے بولیں، بچوں سے بولیں، استادوں سے بولیں، آپس میں بھی. اب آپ کے جملے بالکل ایسے شستہ ہونے چاہیے کہ آپ ایک عامی انسان نہ ہو، ان پڑھ والے بات جو ایک بے دین ہوتے ہیں وہ تو یار یار بھی کہہ لیں تو لوگ برا نہیں مناتے، وہ تو ہر وقت خام خواہ بے تکلفی میں مرد عورتوں سے، عورت مردوں سے گھلتے ملتے رہے، لیکن دین ہمارا بڑا پیارا ادب سکھاتا ہے. تو اس کو سنتے ہوئے تو میرے ذہن میں پڑھتے ہوئے حضرت عائشہ ایک بڑی معصوم سی بچی آ رہی ہیں، اور ایسے لگتا ہے یہ ہمیشہ اللہ کے نبی کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے نا. اللہ کے نبی آپ کو کس نے غصہ دلایا، اللہ اس کو آگ میں ڈال دے، یہ ان کی محبت ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ کیا تھی، 15-16 سال کی ہوں گی جس وقت یہ باتیں کر رہی تھی. آج تو ہمارے 15-16 سال میں میرا خیال ہے کہ بچے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، شناختی کارڈ بھی نہیں بنتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ساری باتوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ان باتوں کو سنتے وقت ذہن میں آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے. جی، یہ آپ کہتی ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ان کو غصہ کس بات پہ آیا. ان کو غصہ اس بات پہ آیا تھا کہ لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ حج تمتع کر لو تو لوگوں نے زبردستی کہا نہیں، چونکہ آپ کا حج کران ہے تو ہم بھی نہیں کھولیں گے. بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بہت ہی کاپی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت نیت چونکہ حج کران کی ہو چکی تھی تو آپ اس کو نہیں بدل سکتے تھے کیونکہ قربانی کا جانور ساتھ تھا. تو آپ نے ایک اعلان کر دیا کہ بھئی تم میں سے جس کے پاس نہیں ہے مشقت میں نہ پڑو، کھول دو. کچھ نے کھول دیا، کچھ نے نہ کھولا. تو جنہوں نے بات سن کے نہ مانی اس پہ غصہ آیا. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ نبی کے حکم یا لیڈر کے حکم کے اوپر پھر بحث کرنے کی بجائے اور اس سے یہ سوچنا نہیں حرج کیا ہے، اسے بہتر ہے کہ مان لیا جائے. اور نبی کا معاملہ تو باقی سب سے مختلف ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے.